چند باتیں سورہ بقرہ کے سلسلے میں عرض کی گئی تھی، مگر یہ سورت اس قدر مضامین پر مشتمل ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے. اس قدر مضامین اس میں متنوع قسم کے بیان کیے. ایک اشارہ اس میں یہ ملتا ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی کمزوری بھی ہے اور خالص سے بھی ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم اسلام تو لے آئے ہو، مسلمان تو ہو گئے ہو، ایمان بھی لے آئے ہو، مگر یہ کیا ضروری ہے پورے اسلام پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے کسی درجے میں اسلام پر بھی عمل کرو، لیکن دنیا کے جو تقاضے ہیں، دوسرے قوموں کے جو دباؤ ہیں، جو ان کے خیالات اور افکار ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہو. یہ پوری پوری اتباع کرنا ہے اسلام کی. انسان کا اپنا نفس بھی گھٹاتا رہتا ہے اور باہر سے بھی دباؤ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو، اس لیے کہ جو شخص آدھا داخل ہوا ہے کسی کمرے میں، آدھا باہر ہے، تو اسے داخل نہیں سمجھا جائے گا. جب پورے طور پر وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا تبھی داخل سمجھا جائے گا. اگر تم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے مسلمانوں جب تم اسلام لائے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. اس وقت پوری دنیا کا حالات کا تجزیہ کیجیے تو پوری دنیا کا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ بلا شبہ تم اسلام کو تو اپناؤ، مسلمان تو رہو، لیکن یہ بات کہ پورے طور پر اسلام کو اپناؤ گے اور زندگی کا کوئی گزرا اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، یہ اتنی زبردست انتہا پسندی، اس کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ یہ مطالبہ بڑی طاقتوں کی طرف سے بھی ہے، چھوٹی حکومتوں کی طرف سے بھی ہے، سماج کی طرف سے بھی ہے، ہر یہ تو خود مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے. خود مسلمانوں کے ذہن بھی ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن بالکل شکل صورت عمل اخلاق دین دنیا سب اسی کے مطابق کر لیں، دنیا کے کام ہی کے نہ رہیں، تو ایسا اسلام کس کام. یہ خود مسلمانوں کے اندر ہی کمزوری کا رہا ہے. اس وقت پوری دنیا کا حال ہے. اس وقت ان حالات میں ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی شاید کو بار بار پڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور تم کیا ان کی عزت نہیں کرتے ہو جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ کیا عمر صدیق کو صحیح نعمت تسلیم کرتے؟ کیا علی مرتضیٰ کو صحیح نہیں جانتے؟ کیا عثمان غنی کو صحیح تصور کرتے؟ اگر یہ صحیح تھے تو یہ پورے کے پورے اسلام میں رہا، نہیں تو کوئی گوشہ زندگی کا اسلام کے خلاف نہیں تھا. ذہن سے، فکر سے، امن سے، معاشرت سے، ہر چیز سے اسلام رہا. ایک مطالبہ. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ صرف تنہا تم ہی اسلام میں داخل مت ہو جاؤ، کافا تمام مسلمانوں کو اسلام میں داخل کرو، سب کے سب مل کر اسلام میں داخل ہوگا. اور جب تک پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے، سب مل کر داخل نہیں ہوگے، تمہارا کوئی وزن دنیا میں نہیں بنے گا، کوئی مقام نہیں. دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں اپنا مقام چاہتے ہو، عزت اور عظمت چاہتے ہو، اور اس منصب کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہو جس منصب پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، تو سب مل کر اسلام میں داخل ہو اور پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور کسی معاملے میں، کسی مرحلے پر بھی شیطان کے سپنوں کی پیروی نہ کرو. انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا سخت دشمن ہے. اس کی دشمنی سے بچنے کی ترکیب یہی ہے کہ پورے کے پورے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر، اس لیے کہ مسلم ہونے کے معنی یہ ہے، مسلم کے معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دیا وہ مسلم ہے. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، انہوں نے پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. حد یہ ہے کہ ایک پہلی مطالبہ ان سے یہ کیا گیا کہ گھر چھوڑو، انہوں نے گھر چھوڑ دیا. یہ مطالبہ کیا گیا کہ باپ کی جو اونچی گدی ہے بہت بڑے پروہت تھے، اس منصب کو چھوڑ دیا، نکل آؤ سفر کر نکل آؤ. پھر مطالبہ ہوا کہ یہ بچہ اور یہ بیوی کہیں ان میں تمہارا ذہن نہ لگ جائے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ چھوڑ، اللہ کی محبت مقدم، لے جا کے بسا دو انہیں ریگستان میں جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، بسا دیا انہوں نے جمع ان کا بیٹھ کر محلہ. اے اللہ نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے وادی بیر دی دھرا میں، اس وادی کو بسایا جہاں کچھ پیداوار نہیں. اللہ تعالی نے کہا کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو من یہ دبا کر اللہ کا واسب، جو مجھ پر بھروسہ کرتا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا. چنانچہ اتنا ہی نہیں کہ ان کے لیے کافی ہوا، ان کی ایڑی کے رگڑنے سے جو زمزم کا چشمہ نکلا آج تک دنیا اسے پی رہی ہے، اس قدر استعمال ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے وہ کمی نہیں آتی. ایسا چشمہ جاری کیا سامان ہے تو فیض میں اسماعیل علیہ السلام کو اسلام کے، جو ہمارے بابا آدم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب تم بڑھاپے میں بڑے بوڑھے ہو گئے، بیٹا جوان ہو گیا، اسماعیل جوان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اب تم سہارا پکڑنے لگا اس بڑھاپے میں اس جوان لڑکے کا، تو فرمایا کہ اسے ذبح کر دو. ہمارے کہاں انی ازبا اور کہانی اور مالا کہا، انہوں نے صبح کو خواب بیان کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ اسماعیل میں نے رات خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فنسر مالا کہا، سوچو کیا جواب دیتے، کیا خیال ہوگا. قال یا ابت فی معبود اللہ، اسماعیل بھی ابراہیم کے بیٹے تھے، وہ ان کا نمبر تھے، کہا پہچان جو اللہ نے حکم کیا کر گزری، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ ان شاء اللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں جو پورا اتارا ہمیں تو قرآن میں ہے، اسی سورہ بقرہ میں ابراہیم ہم نے کئی آزمائشوں میں آزمایا ابراہیم کو، پاٹم مہن ساری آزمائشوں میں پوری ہوئی، حتیٰ کہ بیٹے کے قربانی میں بھی پوری ہوئی. تو ہم نے کہا انی جائے تو کبھی نہ آتے امام، اب ہم تمہیں پوری دنیا کا امام بناتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام و السلام پوری دنیا کا امام، یہودی ہو عیسائی ہو نصرانی ہو یا کوئی اور قوم ہو، اب یہ ہے کہ ہندو ہو مسلمان ہو، جو قوم ہی پائی جاتی ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو امامت پر متفق نہ ہو ابراہیم علیہ السلام. حد یہ ہے کہ ہندوؤں نے تو ان کی مورتی بنا دی ہے برہما، ابراہیم ہی ہے کہ مورتی بنا دی اس کو پوجا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم میں کہا ہے کہ نیک نامی تمہیں عطا کریں گے پوری دنیا میں. چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور جو قومیں اور پائی جاتی ہیں وہ بھی مانتی ہیں. کس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ڈالی، حنیف مسلم بن گئے، ان کا لقب پڑ گیا حنیف مسلمہ، وہ یکسوں مسلمان تھے، وہ کسی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہوتے. یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ ہم بھی اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جائیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر بہت تفصیل کے ساتھ معاشرت کے احکام بیان کیے، خاندانی زندگی کے، سارے نظام کے، سماجی نظام کے مسائل اور احکام بیان کیے۔ ایک نقطے کی بات یہ یاد رکھنے کی ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا ذکر بھی کیا قرآن میں، سیاست کا ذکر بھی کیا، معیشت کا ذکر بھی کیا، حج کا بیان بھی کیا، عبادات کا بیان بھی کیا، ہر چیز کا بیان کیا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا تو اصولی طور پر کہا واقعی مسئلہ بس، اب اس کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھیں، کس کس وقت پڑھیں، کیا تفصیلات پڑھیں، اس میں کیا ذکر پڑھیں، کوئی ذکر نہیں۔ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا کہ ان سے معلوم کرو۔ اسی طرح روزے کا ہے، روزے کے احکام اللہ کے رسول سے معلوم کرو۔ زکات کا ہے، حج کا ہے، اسی طرح سیاست کا ہے اور سماجی احکام دوسرے احکام کا ہے، معیشت کے احکام کا ہے۔ لیکن جب عائلی زندگی کا، خاندانی زندگی کا ذکر آیا تو ایک ایک جزئیے کو اور ایک ایک مسئلے کو قرآن نے خود بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت زندگی کے جس شعبے کو حاصل ہے وہ عائلی نظام کا زندگی کا شعبہ ہے۔ چنانچہ طلاق ہے، عدت ہے، مہر ہے، تین طلاق ہیں، دو طلاق ہیں، کس طرح کی طلاق ہے، خاندانی زندگی میں کیا کیا ہے، میراث ہے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا نہیں ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک ذریعے کو قرآن میں بیان کیا۔ حد یہ ہے کہ عورت سے قریب پہنچو کہ نہ پہنچو، حیض میں اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، بہت معمولی مسئلہ ہے اس کا بھی ذکر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، آدھی زندگی اگر تباہ ہو گئی تو پوری زندگی تباہ ہو۔ اس لیے کہ بیٹا باپ نہیں، بیٹا نہیں، رشتے داری نہیں، تو کوئی جانور کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ زندگی میں انسان کی اور جانور کی زندگی میں فرق یہی ہے کہ ان کے یہاں آئلی نظام ہے، جانوروں میں آئلی نظام نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت تفصیل سے رات بیان کیا ہے۔ حج یہ ایک رضاعت کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ اس کا حصہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں نے صرف اشارہ کیے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے بہت سی اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے مسائل بیان کیے۔ جہاد اور قتال میں فرق یہ ہے کہ قتال تو کبھی کبھی فرض ہوتا ہے، لیکن جہاد ہر وقت فرض ہے، اور جہاد کے معنی تلوار سے لڑنے کے نہیں ہے۔ جہاد کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی مال، اپنی جان، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے بولنے کی طاقت، لکھنے کی طاقت، ہر چیز اللہ کے نام میں لگا جائے، یہ جہاد پوری طرح جدوجہد کرنا، جدوجہد کی انتہا کر دینا، کوششیں کرتے رہنا اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین پہنچانے کے لیے، جس طرح بھی کوششیں کی جائیں اور جس زمانے میں جو کوششیں نہیں ممکن ہوں، وہ سب جہاد۔ اس کا ایک مرحلہ جو آتا ہے کہ جان جو قربانی دینا پڑتی ہے اسے قتال کہتے ہیں، لیکن وہ مرحلہ کبھی کبھی آتا ہے، لیکن جہاد کا مرحلہ زندگی میں ہر وقت موجود ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی ہے سورہ بقرہ میں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں یہ سب سے افضل آیت ہے، تمام آیتوں میں سب سے افضل ہے، اسی سورہ بقرہ میں۔ وہ آیت یاد رکھنا چاہیے، اور یاد کرنے کے بعد بچہ جب بھی ذرا ہوشیار ہو جائے، لڑکی ہو جائے، لڑکا، تو اس کو وہ حفظ کرا دینا۔ اس لیے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان جو اس آیت میں کرائی گئی ہے اس کی کوئی نظیر کہیں نہیں ملتی، کسی اور صحیفے میں تو کیا ملے گی، قرآن میں بھی اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں۔ سنیے اسے غور سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، یاد رکھیے زندہ جاوید، ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی دی ہوئی ہے خدا کی، کائنات بھی زندہ ہے لیکن کائنات کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اللہ وہ ہے جس کی زندگی اس کی اپنی ہے، کسی نے اس کو نہیں دی، وہ زندہ جاوید ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور کہیں سے زندگی اسے آسان نہیں ملی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود ہے، یہ پہلی پہچان ہے اللہ کا، پھر اتنا ہی نہیں کہ وہ خود زندہ ہے، القیوم، پوری کائنات کو اس نے جمع رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے، اور اس کا قیام اسی کے وجود سے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، انسان روزانہ مرتا ہے، مرنے کا تجربہ روزانہ کرتا ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے چارپائی پر لیٹ جائیں گے اور ایک طرح کی موت تاری ہو جائے گی، ہوش نہیں رہے گا، صبح کو پھر اٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اس لیے جب ہم سونے جاتے ہیں دعا جو پڑھتے ہیں بہت بڑی مانا ہے، بسم اللہ معمول ہے، اللہ تیری نام سے تیرے نام لے کر مر رہا ہوں، جسم گندا ہوں ہوں واحیا تو صبح بولوں میں تیرے نام سے، تو یہ جو موت روزانہ تاری ہوتی ہے ہم پر، یہ انسان ہونے کی یا مخلوق ہونے کی پہچان ہے، اللہ کہا یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، جسے نیند آتی ہے اونگ آتی ہے اسے موت آتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہوں نہیں آتی اسے موت نہیں ہوں، اللہ زندہ جاوید ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کسی کا اختیار کچھ نہیں، سب اسی کے پاس ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس کی حکومت کل اس کی حکومت، اس تھوڑے سے پیریڈ کے لیے چند لمحوں کے لیے اللہ کے نظر میں وہ لمحے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا جس کو تم صدی کہتے ہو ہماری تو بہت قریب مدت ہے، تمہارے نزدیک صدی ہو تھوڑے راستے کے لیے کبھی کسی کو بٹھا دیا کبھی کسی کو بٹھا دیا، ملکیت کا بدلاؤ کسی اور کا فضلہ نہیں، من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حضور کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کسی کی کیا مجھے آ رہے کہ سفارش نہیں کر سکے، کسی کی سفارش نہیں کر سکے، الا باذنہ، ہاں اگر وہ اجازت دے تو ہو سکتا، اس کی اجازت کے باہر کوئی لوگ کھول نہیں سکتا، یار وہ ماں بہن آئے جی ہند ماں خلف ہوں، تمہارے پہلے کیا تھا آئندہ کیا ہوگا یہ سب اللہ ہوگا، تمہاری نگاہوں سے جو اجھل ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم تمہارے پیچھے کیا، اللہ کو سب معلوم، یا لو ماں بہن آئے جی ہوں ماخل بہوں، وہ تمہارے علم تمہارا پورا احاطہ کیے ہوئے، پوری کائنات کا احاطہ آپ نے علم سے کیے ہوئے، اس کا علم محیط ہے پوری کائنات سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم، اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا، ہاں بچہ تمہارا علم بہت محدود ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس ایسا ادراک نہیں ہے، الا ما شاء ما شاء، جو وہ چاہتا جتنا چاہتا وہ دے دیتا ہے تمہیں، تم تھوڑا سا پا کے بھی سوچتے ہو کہ بہت پا لیا ہوں، حالانکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ علم جس انسان کو دیا گیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا، ان سے زیادہ علم وسیع علم کسی کے پاس نہیں تھا، علم کا خزانہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہا کرو قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے رب میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر، میرے علم میں اور اضافہ کر، اور اللہ تعالیٰ کی کرشمے اس کے علم، اس کی معلومات، اس کے کارنامے، اس کے بارے میں قرآن دکھا رہا ہے کہ اگر تم اسے شمار کرنا چاہو تو زمین میں جو درخت ہیں سب کے قلم بنا رہے ہیں، جتنے درخت پاتے ہیں، اور یہ سمندر ہی نہیں، سات سمندر اور لے آؤ کہیں سے اور وہ اس میں ملا دو، انہیں روشنائی بنا دو سمندروں کو، تو سمندر کی یہ روشنائی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گی، قلم لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہے، اسے کلمات کرانا ختم نہیں ہے، اس کی گشتیں ختم نہیں ہوں گی. ما نفذت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ کے کلمات اللہ کے گشتیں ختم نہیں ہو سکتی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی حکومت آسمان و زمین سب پر حاضر ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور یہ پورے انتظام کو سنبھالے رکھنا پوری کائنات کو، اس سے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کے بارے میں تصور اپنی تلاوت کرنا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، یہ وہ آیت ہے جو صرف قرآن میں، اس کی نظیر کسی کتاب میں نہیں ہے. جو آسمانی کتابیں آج دنیا میں موجود ہیں ان میں بھی نہیں ملتی، بلکہ بائبل میں تو ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان سے پیدا کیا، پھر ساتویں دن اس نے آرام کیا. یہ ہے بائبل کی حالت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے بلا یعودہ حفظہما، اسے تھکن نہیں ہوتی، ان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے بارے میں تصور رکھو کہ جو کمزوریاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں یا مخلوق میں پائی جاتی ہیں، ان کا کوئی شائبہ اللہ کی ذات میں نہیں، یہ اس کی پہچان ہے. وہ العلی العظیم، بہت بزرگ مبتر ہے اس تصور سے بھی جو تصور تم کر سکتے ہو، جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور تم کر سکتے ہو اللہ کا، اس سے بھی بہت بلند اور بہت اونچا ہے. یہ ایک تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا ایک آیت میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن میں بھی اس آیت کی کوئی اور نظیر نہیں ہے، اور کسی اور صحیفے میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس لیے جب بھی تمہارا بچہ ذرا ہوش مند ہو تو اسے یہ آیت یاد کرا دیں، اور پھر اطمینان رکھیے گا ان شاء اللہ اللہ کا تعارف اگر اسے ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بہلا سکے گا ان شاء اللہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انصاف پر لمبی گفتگو کی، انصاف اللہ کے عام خرچ کرنے پر. ظاہر ہے کہ انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک جان ہے اور ایک مال ہے، اور انسان کبھی کبھی وقت بھی خرچ کر دیتا ہے، جان بھی لگا دیتا ہے، حد یہ کہ جان قربان بھی کر دیتا ہے، لیکن مال قربان کرنے میں وقت انسان سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہدایت کی ہے کہ جہاد کرو جان سے اور مال سے، تو قرآن میں ہر جگہ مال مقدر ہے. جہاد بے اموال کو مان سے، مال سے جہاد کرو اور جان سے جہاد کرو، مال کو مقدم رکھا. اس لیے کہ جو اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت کبھی سے حاصل نہیں ہوئی، اور جسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے اسے کچھ حاصل نہیں. اس لیے کہ اللہ سے محبت ہی ہماری اصل جوہر ہے ہمارا، اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تب وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور انسان کی سب سے بلندی، سب سے بڑی مراد اور سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے سب کچھ مل گیا، اور جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے تین محبتیں اور حاصل ہوتی ہیں. یاد رکھیے، جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل میں زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا. جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل امین آتے ہیں آسمان پر، آسمان پہلے آسمان پر فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں میں زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرشتے پھیل جاتے ہیں دنیا میں زمین پر، بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، چنانچہ بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تیسری محبت ہے، اللہ کی محبت سے جبریل کی محبت، فرشتوں کی محبت اور انسانوں کی محبت. قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلہم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جو عمل صالح کرتے رہتے ہیں ان کے لیے دلوں میں انسانوں کے ہم محبت پیدا کرتے ہیں. جو محبت کرنے لگے آپ سوچیے اور کیجیے، کبھی دیکھا نہیں ہوگا آپ نے امام ابو حنیفہ کو، دیکھا نہیں امام شافعی کو، دیکھا نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو، دیکھا نہیں. مگر سچ بتائیے، جس سے پوچھیے آپ نے، ان کی محبت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب تھے، جبریل کے محبوب تھے، فرشتوں کے محبوب تھے، ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اور یہ محبت دین کی بنیاد پر ملتی ہے، کسی اور چیز کی بنیاد پر آپ بندوں کی محبت نہیں خرید سکتے. یاد رکھیے، کتنے بڑے دولت مند ہو جائیں، بادشاہ وقت ہو جائیں، آپ چاہیں کہ بندوں کی محبت مل جائے، نہیں نفرت ملے گی، بیداری ملے گی. جتنے بڑے بادشاہ وقت ہوں گے آپ، اتنی بڑی بیداری ملے گی، نفرت ملے گی، محبت ملے گی صرف دین. یہ عجیب و غریب بات، آپ کبھی بھولیے، بھولنے سے یاد کیجیے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جس بادشاہ وقت نے جیل میں بند کیا تھا، گھوڑے لگائے تھے، ہاتھیوں کی طرح گھوڑے مارے جاتے تھے، اس بادشاہ وقت کو امت کا کوئی بندہ نہیں جانتا، اس بادشاہ کو ملا دیا، سورج نہیں ڈوبتا تھا اس کی بادشاہ کو، لیکن کوئی نہیں جانتا. غالب مستنظر اللہ نام تھا، کوئی نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، منصور عباس تھے، منصور عباس، کوئی نہیں جانتا، کوئی ذکر نہیں کرتا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں ان کا ذکر آئے گا، عقیدت سے خرج ہو جائے گا، محبت ملے گی، دعا نکلے گی. تو اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، حساب نہ لگایا کریں. اس لیے کہ آپ حساب لگا لگا کر خرچ کریں گے تو اللہ بھی بے حساب سے دے گا، اور آپ بے حساب خرچ کریں گے تو اللہ بھی بے حساب دے گا. اور غور کر لیجیے، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کی سروس ہو یا نہ ہو، جواب ہو یا نہ ہو، اس قدر بے حساب کھلاتا ہے، غریب سے غریب آدمی کی بہترین کھاتا ہے. کون کھلاتا ہے؟ کھلانے والا تو وہ آپ نے سب اس کے قبضے میں، سب اس کے وہ غیر سے پہنچاتا ہے. یا دکھوں میں غیر سنا یا پھنسے، میں ایسے طریقوں سے پہنچاتا ہوں بندے کو جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں وہاں سے بس پہنچاتا. تو اللہ کی راہ میں، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم جو کاروبار کرتے ہو، ایک دو پالو گے دگنا نفع ہو جائے گا، مگر میری راہ میں جو خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانا بویا تھا، اس سے سات دانے، سات باریاں پیدا ہوں، ہر باری میں سو دانے، سات سو گنا پیدا ہوتا ہے. ایک یوں دانا بولیے، سات دانے پیدا ہوں گے، ساتوں میں سے ہر باری میں سو دانے ہوں گے، سات سو کم سے کم ہے. تو میری راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے. ایک ہدایت اور یاد کر لیجیے اس سلسلے میں، کہ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو جس پر خرچ کریں اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، یا آپ کا احسان مند رہے، دست نگر رہے، ہاں میں ہاں میں لائے، آپ کی توقع نہ کرے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اگر یہ توقع کرتے ہو تو اس کو پھر اچھی بات کہنا کافی ہے. اس ایسے خیرات سے، ایسے صدقات سے، ایسے لباس سے کرنا خیر اچھا ہے، بس یہ کہہ دو معاف کرو، آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہ نہ دینا اچھا ہے. اس سے یت باؤ ہوگا نہ تو اس کو ایزا پہنچاؤ اور نہ اسے غریب سمجھتا ہے، غریب پہنچ. یہ ایک ہدایت، ایک رائے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر نہیں ہوتے، مانگتے نہیں، مسکین نہیں ہوتے. تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگے ہوئے، مصروف فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے دوڑ دھوپ نہیں کر پاتے. ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانے کی کوشش کرو، تلاش کر کر کے پہنچانے کی کوشش کرو. للفقراء مصروف فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی نہ مانگنے سے اور بے نیازی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنی ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے، کسی سے اپنی ضرورت بیان نہیں کرتے. ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچانے کی فکر کرو. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہیں مار کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کبھی آپ اگر قرضہ دے دیں کسی کو، قرضہ دینے کے بعد سختی سے تقاضا نہ کیجیے. عجیب بات ہے، آدمی کہتا ہے نا میرا مال ہے پھر دیتا نہیں ہے، میں نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا بندہ ذرا تمہیں لاؤ میں سارا، اگر اس کے پاس تنگی ہے، نیچے سستا ہے تو اس کو مہلت دے، اور مہلت دینے کے علاوہ اگر تم دے ہی دو اسے، معافی کر دو، مال پسند کرو، کارڈ میں ہو تو ایک مال نہیں اور اچھا ہوگا، اس لیے کہ تم اس کو معاف کرو گے، پتا نہیں کتنا اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تمہیں دے دے. اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد ایک اور ہدایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہ جب کسی کو قرض لین دین کرو تو اسے لکھ لیا نوٹ کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ کہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، جس منصب پر تم فائز کیے گئے ہو وہ منصب امامت کا ہے، دنیا کی رہنمائی کا ہے. اب دنیا رہنمائی تم سے لے، کوئی دنیا میں رہنمائی دینے والا نہیں ہے. تم اگر غائب ہو گئے یا غافل ہو گئے تو دنیا بھٹکے گی، ٹکراؤ ہوگا، فساد پھیلے گا، دہشت گردی پھیلے گی. امن قائم کرنے والے، دنیا کو سلامتی دینے والے، دنیا سے دہشت گردی اور فساد کو ختم کرنے والے اگر کوئی امت ہے تو یہ امت مسلمان. دنیا میں امن قائم کرنے والی، خیر و فلاح پھیلانے والی، خیر و صلاح دینے والی اگر کوئی امت ہے تو امت مسلمان. مگر جو ذمہ داری تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے وہ ذمہ داری تم پوری نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر نہ ہو. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دو، تقاضے پورے کرو امامت کے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو اور وہ دعا سیکھ لیجیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اے پروردگار، ہم اگر بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کریں. پورے ہوئے ہیں سب، اس میں کوئی شک ہے، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، بھول بھی گئے ہیں اور خطائیں بھی ہو رہی ہیں، مگر دعا یہ ہے اللہ سے لا تؤاخذنا، اے پروردگار ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں محفوظ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا پتا نہیں ہو جائیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جیسے پچھلوں پر ڈالا. پچھلی قوم نے سرکشیاں کی اور جو چیزیں ان پر واجب نہیں تھیں انہوں نے اپنے اوپر خود اسے واجب کر لی. اللہ تعالیٰ نے پھر واجب ہی کر دی، پھر نہیں کر سکے تھے. اسرائیل نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمانیت فرض نہیں کی تھی ان پر، انہوں نے رحمانیت کر دی. بہت سی چیزیں حرام نہیں کی تھیں یہود پر، انہوں نے اپنے طور پر اسے حرام کر دیا. جب حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے خود حرام کیے تو رہو پھر نبھانے چاہیے اسے. اس لیے اسلام صرف وہ ہے جتنا اللہ نے بیان کیا تھا، ہم بھی اضافہ نہ کریں. یہ اضافہ بڑا مزہ آتا ہے اضافہ کرنے میں، نئی نئی بدلتے سوچنے میں، نئی نئی باتیں کرنے میں بہت لطف آتا ہے، اور بڑی اہمیت سے اسے الزام پورا کرتا ہے، شیطان کی جان کی مدد. تو اے اللہ، پچھلے لوگوں نے جو تو نے بہت زیادہ ہم پر نہ ڈالا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا اور ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جسے ہم نباہ نہ کریں بدلا کے پاس واہ باننا ہمیں معاف رکھنا معاف کرتے رہنا وہ پھر لینا اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیے لال پردہ ڈالے اور اسی سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری کچھ عادت ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں عادت ہوئی ہے کہ جہاں ہم بیٹھیں گے تھوڑے سے مسلمانوں کا کچا چٹھا کھولے کے بڑا بڑا کہیں گے بہت بگڑ رہے ہیں یہ خرابی یہ کمزوری یہ خرابی یہ کمزوری مسلمان کی خرابی اور بیان کرنا شروع کریں گے عام عادت ہو گئی اور جو ذرا اس میں کچھ کوتاہی نہیں بگڑیں گے تو کم از کم جو علماء دین ہیں ان کو بڑا بڑا کہنے ان کی کمزوریاں بیان کرنے کا بہت مزہ آتا ہے ان کی بیان کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے بگاڑا سب کچھ تباہ تو انہوں نے کیا تو بہت سڑ جانا پردہ ڈالو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائیوں کے گناہوں کا پردہ ڈالتا ہے میں اس کے گناہوں کا اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھ اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ رکھ اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ فرد بھی حیثیت سے ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ تو ان پر بھی پردہ ڈال اور امت کی حیثیت سے جو گناہ ہم نے کیے ہیں جو کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ کو پردہ ڈال اس لیے کہ قیامت کے دن انفرادی حیثیت سے بھی بات خوش ہوگی اور اجتماعی حیثیت سے پوری امت سے بھی بات خوش ہوگی اے اللہ امت سے جب حساب ہو تب بھی پردہ ڈال دے اور ہم سے انفرادی طور پر جب حساب ہو تب بھی پردہ ڈال دے بہت کر اللہ ور ہمنا اے اللہ کو رحم فرما رحم فرمانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے اسے نوٹ کر لیجیے رحم فرمانے کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کی راہ پر رہا نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یہ اللہ کا رحم ہے انت مولانا تو ہمارا کارساز ہے تو ہمارا مولا ہے آقا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین